اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بی عدد کل ذرۃ مئۃ الف حسنۃ، سورہ انفال آیت نمبر 30۔
اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔
اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے جبکہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں، یا آپ کو قتل کر ڈالیں، یا آپ کو خارج وطن کر دیں، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔
اچھا، آئیے اللہ تعالیٰ اوپر کی آیت کو دیکھتے ہیں، اس سے اس کو ملائیں گے۔ یا ایھا الذین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 29 آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا یکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قوت دے دے گا، فرقان دے دے گا، یعنی آپ کو روحانی طاقت دے دے گا، آپ کو وہ قوت دے دے گا جو آپ حق اور باطل کی میں تمیز کر سکو گے، وہ سمجھ دے دے گا، وہ نور دے دے گا اللہ تعالیٰ، اور پھر آپ کی تمام بدحالیاں، آپ جو جسمانی، روحانی اور جتنی بھی صغیرہ گناہ ہے اور غریبی ہے، تمام بدحالی، اخلاق کی بدحالی جتنی بھی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ دور کر دے گا آپ سے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ سے بڑا فضل کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے، مجھے اگر اسے سمجھنا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف مجھ ہی سے ڈرو اور کسی سے مت ڈرو، اور مجھے ہی لے لو، میری بندگی لے لو، میری اطاعت لے لو، میری مرضی لے لو، میرے محبوب کے لے لو، میرے محبوب کی اطاعت کو لے لو، تو تمہیں تمام تمہاری جتنی بھی بدحالیاں ہیں، بد اخلاقیاں ہیں، روحانی جسمانی بیماریاں ہیں، غریبی ہے، جو کچھ ہے، گناہ ہیں، سب اللہ تعالیٰ کرم میں معاف کر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ایک فضل کرم اللہ تعالیٰ کا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کی مثال کیسے شروع ہو جائے گا؟ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے جو حالات تھے وہ اس پہ دی، کہ کس طریقے سے قریش آپ کو پریشان کر رہے تھے، کیا کیا منصوبے بناتے تھے، کیا کیا تدبیریں کرتے تھے، لیکن آپ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی تو وہ کچھ کر نہیں سکے۔ تو یہاں مثال دی گئی ہے جب ہجرت کی، کہ وَإِذْ یَمْکُرُ بِکَ الَّذِینَ کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے تو وہ اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اس کو کوئی فیل نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنے سخت حالات تھے کہ وہ آپ کے جانی دشمن بن گئے تھے، وہ آپ کو قید کرنا چاہتے، سوچ رہے تھے کہ ان سے کیوں، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضور نے اللہ کا پیغام انہیں پہنچایا، حق کی تبلیغ شروع کی اور بتوں کی مخالفت شروع کی، تو سب آپ کے خلاف ہو گئے۔ لیکن جو جو قبول کرتا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، تو گھروں میں نئے اتفاقیاں ناچاکیاں ہو گئیں، کہیں باپ مسلمان ہے، کہیں بیٹا مسلمان ہے، کہیں دادا مسلمان ہے، کبھی ماں مسلمان ہے، کہیں تو گھر میں ایسے افراتفری لوگوں میں مچ گئی، اور انہیں اچھا بھی نہیں لگتا تھا کہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں۔ تو اب انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کر، کیونکہ جو بھی قبول اسلام کر لیتا وہ واپس پلٹ کے نہیں آتا تھا، اور انتہائی مضبوطی کے ساتھ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اپنے صراط المستقیم پر ڈٹا رہتا تھا۔ تو ان لوگوں کو اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو مختلف تدبیریں، ہر طرح کی تکلیفیں دیتے رہے، کہیں اجڑیاں ڈال رہے ہیں، کہیں گلے میں رسیاں ڈال رہے ہیں، کہیں پتھر مار رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن دن بدن اسلام ترقی کر رہا ہے، لوگ دن بدن مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. اب یہ پریشان ہو گئے کہ اس طریقے سے اگر تیزی سے اسلام پھیلا تو ہمارا تو ختم, سب کچھ ختم ہو جائے گا, ہمارا تو بزنس ختم ہو جائے گا, ہماری تو کوئی وقت ہی نہیں رہے گی, کوئی ہماری بات ہی نہیں مانے گا. اب یہ دنیا دار لوگ تھے تو انہوں نے حضور کو بہت زیادہ تکلیفیں دی. آخر میں انہوں نے کہا یہ کیا روز روز کی جھک جھک ہے, اس کو ختم کریں. تو انہوں نے سب نے جو مکہ کے قبائل تھے ان کو سب کو اپنے ساتھ ملایا اور انہوں نے ایک پروگرام بنایا. پروگرام کیا تھا کہ آپ یا تو آپ کو قید کر لیں, یا آپ کو قتل کر دیں, یا آپ کو نکال دیں. اچھا, اب اس میں جب آپ کو قید کر دیں گے تو آپ کے ساتھی تو دن بہ دن بڑھ رہے ہیں, وہ سب آ جائیں گے, تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے, یہ بھی نقصان کی بات ہے. قتل کر دیں تو یہ بھی صحیح نہیں, نکال دیں تو یہ بھی صحیح نہیں. کچھ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اب یہ تدبیریں کر رہے ہیں, یہ اب سوچ رہے ہیں, یہ سب ملائے ہوئے ہیں. اب انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم قتل کر دیتے ہیں ان کو, تو ایسے ہوگا کہ سارے قبیلوں کے جو سردار ہیں وہ سب ہم مل کے کریں گے, تو ہم پہ کوئی یہ قریش والے ہم سے لڑ تو نہیں سکیں گے, زیادہ سے زیادہ ہم سے ودیت لے لیں گے, قصاص لے لیں گے. تو لیکن آخر میں کسی نے کہا کہ نہیں, ان کو نکال دو. لیکن وہ نکال بھی نہیں سکتے تھے, اس کا بھی ڈر تھا. تو اب یہ سازشیں کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ لوگ, آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور نے اطلاع دے دی تھی, بتا دیا تھا, ہجرت کے دن آ گیا, تمام مسلمان چلے گئے تھے, حضرت ابوبکر اور کچھ صحابہ رہ گئے تھے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی تھی کہ, لیکن ابھی حکم نہیں آیا تھا, اطلاع دے دی تھی کہ تم اب مدینہ کی طرف ہجرت کرو. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سب کچھ تیار کر لیا تھا, سواری سب کچھ, سامان وامان سب تیار کر لیا تھا. اب یہ انہوں نے جب حضور کو گھیر کے قتل کرنے کی, آپ کے گھر کا محاصرہ کیا, تو انہوں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ان کی تدبیر تھی اور ایک تدبیر میری ہے. تو اگر اچھا, اب یہاں یہ سوچنا چاہیے کہ جو اللہ کا, اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ مجھے کیا بتا رہا ہے, مجھے اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تم نے اگر حق کا راستہ لے لیا, قیامت تک جو بھی حق کا راستہ لے لے گا, چاہے عورت چاہے مرد, جو اللہ اور رسول سے جڑ جائے گا اور حق کا راستہ لے لے گا, وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا, وہ کبھی فیل نہیں ہوگا, وہ دنیا آخرت سے کامیاب, دنیا آخرت دونوں میں اس کی کامیابی ملے گی. کیوں کہ اس نے اللہ سے دوستی کر لی, اللہ کو لے لیا, اب اللہ کے حکم کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہے. اب دیکھیں یہ ہجرت جو ہو رہی ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہی ہے, انہوں نے تو گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا آپ کا, لیکن نہیں کر سکے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کے اپنے پلنگ پہ لٹایا اور ایک مٹھی آپ نے ریت لی اور ان کی طرف اچھال دی, سب کی آنکھوں میں وہ ریت پڑ گئی اور حضور بڑے مزے سے اس ان کا وہ جو گھیرا تھا اس سے نکل کے باہر چلے آئے. اب یہ کون تھا؟ یہ اللہ تھا, یہ اللہ کی طاقت تھی, اللہ تعالیٰ. تو یہ اب قیامت تک کے لیے ہے, جو بھی اللہ کا راستہ لے گا, اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا, اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا اور ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا, چاہے لوگ کتنا ہی ظلم کرے, کتنا ہی ظلم کرے, جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. لیکن ہمیں حق کا راستہ لینا ہے, جب ہم حق لے لیں گے تو ہمیں اچھے برے کی تمیز آ جائے گی, ہمیں حق و باطل کی تمیز آ جائے گی. اللہ تعالیٰ وہ نور عطا کرے, وہ فرقان عطا کرے, وہ نور عطا کر دے گا جس کی روشنی میں ہم حق و باطل کا کو پہچان سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اب جب ہم اللہ کو لے لیں گے تو اس میں ہم اپنے ہمارے ارد گرد کے جو حالات ہیں, ارد گرد کے جو لوگ ہیں, اگر وہ اللہ اور رسول کے خلاف جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا کہ ہم ان کے ساتھ نہ ہو, ہم ان سے الگ ہو جائیں. اب اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا کہ حق و باطل کی پہچان کریں کہ کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے. یہاں حق و باطل میں رشتہ داریاں نہیں ہوتی, اللہ کے آگے رشتہ داری نہیں ہے, اللہ کے آگے خون کے رشتے نہیں ہیں, اللہ کے آگے صرف اللہ کی محبت, اللہ کا عشق کا رشتہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, اللہ کی بندگی کا رشتہ ہے. اس کے علاوہ اور کوئی رشتہ ہونا نہیں چاہیے. ہمیں اگر کوئی غلط کر رہا ہے, اللہ اور رسول کے خلاف کر رہا ہے, تو ہمیں یا تو ہم ان کو سمجھائیں اور بتائیں، لیکن اگر وہ بڑے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے، تو ہم ان سے اپنا دلی تعلق الگ کر لیں، ہم ان سے کم رابطے میں رہیں، زیادہ رابطے میں نہیں رہیں. کیوں کہ اگر ہم ان کے زیادہ رابطے میں رہیں گے، ہر چیز میں شامل ہوں گے، تو ہم آج ہم اللہ اور رسول کے راستے پہ ہیں، لیکن جب ہم نے ایسی صحبت اختیار کر لی جو اللہ اور رسول کے خلاف ہے، تو ہم پہ تو اثر انداز ہوگی کہیں نہ کہیں ہم پہ. اس طریقے سے لوگ جو اللہ کے خلاف ہیں، اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، وہ کیسی دلیلیں حجتیں وہ پیش کریں گے، ہمارے دلوں میں اتنا خوف پیدا کریں گے کہ ہم بھی انہیں کے راستے پہ چلیں گے. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم ان لوگوں سے الگ ہو جائیں. تو اور ہمیں اللہ پہ یقین کرنا چاہیے کہ سب سے بہترین تدبیر جو ہوتی ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے، اور اللہ ہی کا حکم چلتا ہے. جیسے یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے گھیرے میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال لیا، اسی طرح پھر آگے جا کے جب پہنچے غار ثور میں، تو ان لوگوں نے پیچھا کیا، اور انہوں نے پیچھا کرنے کے لیے ایک کھوجی، جو اس وقت کھوجی ہوتے تھے، جو پیروں کے نشان سے معلوم ہوتا کہ یہ شخص کدھر گیا ہے، کس طرف گیا ہے، تو وہ کھوجی کو انہوں نے ساتھ لیا، کھوجی کہتے ہیں، ساتھ لیا اور اس کو اس کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے. اس غار پر پہنچ گئے، کھوجی نے کہا یہ غار ہے، لیکن اللہ کی شان کہ غار کے اندر حضور اندر ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اندر ہیں، لیکن اللہ کی شان کبوتر نے وہاں انڈے دے دیے، کبوتر بیٹھا ہوا ہے، مکڑی نے جالا بنا دیا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ ہے. تو ہم کس سے جڑنے کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کسے لینے؟ ہم اللہ کو، جسے سے تمام طاقتیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں. تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے ان لوگوں کے خلاف، ان کی مرضی کے خلاف اگر ہم نے اللہ اور رسول کو لے لیا، تو یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے. یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے. ہمیں اللہ اور رسول سے زیادہ ہر کوئی انسان کسی کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. تو اسی لیے ہمیں حق کے راستے پہ مستقل مزاجی سے عشق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ محبت، وہ ایمانی طاقت اور وہ قوت دیتا ہے، اور قوت فیصلہ دیتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے دباؤ میں نہیں آ سکتے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.
اور جب ان کے سامنے ہماری آیاتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کہہ دیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلو سے منقول چلی آ رہی ہیں.
اچھا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا وَلَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو قصے بتا رہے ہیں، یہ جو واقعات بتا رہے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ پرانے زمانے کے حالات ہیں، واقعات ہیں، قصے ہیں، یہ تو ہم بھی کر سکتے. اچھا، جب انہوں نے یہ کہا تو پہلے زمانے میں ایک طریقہ تھا کہ حج کے موقع پہ تمام شعرا، بڑے بڑے شعرا ہوتے تھے، یہ تو بہت زیادہ بلیغ ان کی زبان تھی، ہر لٹریچر بہت اچھا تھا، شاعری بہت اچھی کرتے تھے، تو آتے تھے، ہر شاعر آتا تھا اور ایک پیراگراف لکھ کے وہ خانہ کعبہ پہ لکھ دیتا تھا، اور سب اس کا پھر نیچے اور اس کے شعر کہتے تھے. اسی طرح حضور نے بھی یہ کیا کہ اچھا تم بھی یہ بنا سکتے ہو، قرآن کی آیتیں، یہ پرانے قصے ہیں، تم بھی ایسے لکھ سکتے ہو، تو چلو کر لیتے ہیں مقابلہ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انا آتوینا کل کوثر فصلی لرب کا ونہر نشان کا والا تر، یہ تین آیتیں حضور نے لکھ دی. اب ایک آ رہا ہے کوشش کر رہا ہے ناکام جا رہا ہے, دوسرا آ رہا ہے, تیسرا آ رہا ہے, سب لوگ آئے. آخر میں ایک آدمی آیا, اس نے لکھا ما ھذا الا کلام البشر, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. چلو کچھ نہیں, مان لیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. تو اب یہ ماننا نہیں چاہتے تھے, سننا نہیں چاہتے تھے, تو یہ کہہ کے کہا تھا کہ یہ تو پرانے زمانے کے قصے ہیں. اچھا یہ لوگ ایسے, اور ہم لوگ بھی یہی کر رہے ہیں کیا؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ فرعون کے زمانے کا واقعہ ہے, یہ موسیٰ کا ہے, یہ عیسیٰ کا ہے, یہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے, اور یہ بدر میں ایسے ہوا. یہ تمام قصے ہم قصوں کے طور پہ نہیں پڑھتے, قصوں کے طور پہ پڑھتے ہم کبھی عبرت کے طور پہ نہیں پڑھتے, سبق کے طور پہ نہیں پڑھتے ہم. اس سے کوئی عبرت نہیں لیتے, سبق نہیں لیتے, اس سے ہم کچھ سیکھ نہیں رہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام جو اللہ تعالیٰ نے واقعات بتائے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عبرت کے طور پہ بتائے کہ دیکھو ان قوموں کے پاس بھی کتابیں بھی آئیں اور پیغمبر بھی آئے, میرا پیغام بھی آئے, لیکن انہوں نے نہیں مانا, نہ فرمانے کی, میں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا. اگر تمہارے پاس بھی پیغمبر ہے, قرآن ہے, اگر تم نہیں مانو گے تمہارے ساتھ بھی میں یہ سلوک کروں گا. اس وقت ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نہیں ہے. پوری مسلمان امہ جو ہے وہ حضور نے فرمایا تھا کہ یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے, اور وہی نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں, ہو بہو وہی ہو رہا ہے. لیکن حضور کی تو پیشن گوئی پوری ہو گئی, لیکن اب مجھے تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, میں تو اس سے نکلوں, میں تو اپنے کو نکالوں اس ماحول سے, اس تمام اس چیز سے. مجھے قرآن تو میرے سامنے ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل بھی دی ہے, شعور بھی دیا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلام دیا ہے مجھے, اللہ تعالیٰ نے سوچنے تو میں تو سوچوں, غور فکر تدبر کروں, میں تو اپنے کو نکالوں, کوئی زبردستی تو مجھے اس میں نہیں لے کے جائے گا. شیطان اگر وسوسہ کرتا ہے لیکن وہ مجھ پہ زبردستی نہیں کر سکتا. تو شیطان نما میں اس پہ وہ تو کریں گے, لیکن زبردستی ہاتھ پکڑ کے تو مجھے گمراہی کی طرف نہیں لے کے جائیں گے. میں خود اپنی مرضی سے اللہ اور رسول کے خلاف چل رہی ہوں, میں خود اپنی مرضی سے گمراہی کی طرف جا, میں سوچ ہی نہیں رہی, میں نے اپنے متعلق سوچا ہی نہیں کہ میں کون ہوں, کیوں آئی ہوں, کیوں پیدا ہوئی ہوں, میری زندگی کا مقصد کیا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں کیوں دی ہے, مجھے آنکھ کیوں دی ہے, کان, عقل, یہ سب میں نے کبھی سوچا؟ میں اپنے کو ٹائم ہی نہیں دے رہی, میں لگی ہوئی ہوں دنیا کمانے میں. ہائے, زیادہ سے زیادہ دنیا, زیادہ سے زیادہ مقابلہ ہو رہا ہے ہر چیز میں. اللہ اور رسول تک پہنچنے میں کسی کا مقابلہ نہیں ہو رہا, اللہ کو جاننے میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کوئی مقابلہ نہیں کر رہا. مقابلہ ہو رہا ہے وظیفوں میں, مقابلہ ہو رہا ہے حجوں میں, مقابلہ ہو رہا ہے عمروں میں, مقابلہ ہو رہا ہے زیادہ سے زیادہ ریاکاری کے طور پر دینے دلانے میں. ہم تو اس میں کر رہے ہیں, ہم تو جان ہی رہے, نہ اپنے کو پہچان رہے, نہ اللہ کو جان رہے, نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. عبادات بھی کر رہے ہیں تو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, اللہ کی مرضی نہیں جانی. حقوق العباد بھی کر رہے ہیں تو اپنی مرضی سے دنیاوی مفاد کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کی مرضی کو نہیں جانا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہیں لے. تو ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں. تو اب مجھے اپنے آپ کو اس سے نکالنا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو, جیسے وہ کہتے تھے کہ یہ پرانے قصے ہیں اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں, تو تم بھی وہی کر رہے ہو. تم نے کچھ سیکھا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے؟ ابراہیم کچھ سیکھا موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی سے؟ کچھ سیکھا؟ کچھ نہیں سیکھا, کچھ نہیں جانا. وہ اس قوم نے جو کیا اپنے پیغمبر کے ساتھ, ہم وہ نہیں کر رہے, ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں. وہ اس قوم نے اپنے پیغمبر کو نہیں مانا, اللہ کے پیغام کو نہیں مانا, میں بھی وہی کر رہی ہوں. تو اب یہ ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ ہم نقش قدم پر چلیں گے. تو اب مجھے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, کم از کم مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے. بچا لیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے. ہم اگر اللہ اور رسول کا حق کا راستہ لے لیں گے, صراط المستقیم کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے, تو فائدہ کس کو ہوگا؟ اللہ کو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا وقت کے امام کو؟ نہیں, ہمیں خود ہوگا, ہماری ذات کو ہوگا. جو کچھ ہم کریں گے ہمیں فائدہ ہوگا. اگر اللہ اور رسول کی صحیح معنوں میں اللہ کو پہچان کر بندگی کی, فائدہ ہمیں ہوگا. اس کے خلاف چلیں گے کوئی نہیں روکے گا, نہ اللہ روکے گا نہ اللہ والے روکیں گے, اپنی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. دین اسلام زبردستی نہیں ہے, نہیں چلنا چاہ رہا ہے کوئی زبردستی نہیں ہے. پھر آگے بھگتیں گے ہم خود ہی بھگتیں گے, اور کوئی ہمارا ہمارے عمل کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, ہر کوئی اپنے عمل کا بوجھ اٹھانا ہے. تو ہمیں اس بوجھ کو جو ہمارے پر ہم اپنے اوپر وظیفوں کی گٹھری لاد رہے ہیں, دنیا کی محبت کی جو گٹھری اپنے اوپر لاد رہے ہیں, تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے اس پرسرار سے گزر سکیں گے جو ہم اپنی مرضی سے یہ تمام عبادات کر رہے ہیں, اپنی مرضی سے یہ زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ تو سخت ہمارا امتحان ہے. اچھا, اصل پل سرات کہتے ہیں, وہاں پل سرات نہیں, پل سرات دنیا میں ہی ہے. پل سرات کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان کا جو راستہ ہے وہ پل سرات ہے. اگر آپ حق کا راستہ لے لو گے تو دونوں طرف باطل ہیں. تو اب یا تو ہمیں سیدھا چلنا پڑے گا اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق. اگر ادھر ادھر ہم دھیان دیں گے, دنیا والوں کو دیکھیں گے, اپنے نفس کو دیکھیں گے, تو پھر بہت مشکل ہے ہمارے لیے. پل سرات یہی ہے کہ ہم سیدھا راستہ اللہ اور رسول کی مرضی کا راستہ لے کے ہم چلتے چلے جائیں, چلتے چلے جائیں بغیر کسی رکاوٹ کے. اب رکاوٹیں تو آئیں گی, اب بغیر کسی رکاوٹ کے. میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ دنیا کی جو رکاوٹیں آئیں گی, میرے نفس کی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے, میرے سوچ کی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے, میری دنیا کی محبت کی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. دنیا والے تو رکاوٹ ڈالیں گے, اس کا تو میں مقابلہ کروں گی, اس کو اس کے ساتھ تو میں لڑوں گی, لیکن سب سے بڑی رکاوٹ میرا نفس بنتا ہے. نہ شیطان رکاوٹ بنتا ہے, نہ دنیا والے بنتے. سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ میرا نفس ہے, میرے خواہشات ہیں, میری مرضی ہے. میں نے اللہ کی مرضی نہیں لی تو پھر میری یا تو اللہ کی مرضی ہے یا میری مرضی ہے, دو تیسری مرضی کوئی بھی نہیں ہے. تو اب جب میں اللہ کی مرضی نہیں لے رہی تو اپنی مرضی لے رہی ہوں, تو اب اس پہ دوش مجھے شیطان کو تو میں ذمہ وار نہیں ٹھہرا سکتی, اور نہ میں دنیا والوں کو ذمہ وار میں اپنے کو ٹھہراؤں گی. کیوں؟ اللہ نے مجھے عقل دیا ہے, مجھے شعور دیا ہے, مجھے قرآن دیا ہے, مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے, مجھے یہ لینا ہے. اگر یہ لیں گے خلوص سے بغیر کسی مفاد کے, تو ہم میں کامیابی سے دنیا آخرت کامیاب ہو جائے. اگر نہیں تو زبردستی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے زبردستی دین اسلام ہمیں لانے کے لیے نہیں کہا, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر
وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
اور جبکہ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ, اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے.
وَمَا كَانَ,
اچھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اب یہ لوگ کیا دوسری بات کیا کہتے تھے, 13 سال ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرتے ہیں, حضور کو اور ان کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں دے دیں, تو اب ان میں یہ غرور اور تکبر تھا, تو یہ کہنے لگے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا وَهُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً من سمائے اوئتنا بعذاب علیم. اگر جب ان لوگوں نے کہا کہ اللہ اگر یہ قرآن حق ہے تو ہم پہ آسمان سے پتھر کیوں نہیں آ رہے, ہمیں تو دردناک عذاب کیوں نہیں دے رہا؟ مطلب اب یہ دیکھیں کیا جہالت ہے کہ مقابلہ کر رہے ہیں, اب دیکھ کیا رہے ہیں کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ تھے, اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے نبی ہیں, تو ہم تو اتنی تکلیفیں ان کو دے رہے ہیں, تو ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہوا, ہم پہ تو کوئی عذاب نہیں آیا, ہم تو, اس کا مطلب یہ ہم حق پر ہیں. اگر مجھے نقصان نہیں ہو رہا, میں کسی کو تکلیف دے رہی ہوں, اللہ والے کو تکلیف دے رہی ہوں یا اللہ کی مخلوق کو تکلیف دے رہی ہوں, تو اس کا مطلب, اور مجھ پہ کوئی عذاب نہیں آیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حق پر ہوں. میرا مجھے یہ تکلیف دینا صحیح ہے, جو یہ اگلا جس کو میں تکلیف دے رہی ہوں وہ غلط ہے. اب جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں کہ تم غلط ہو, ہم حق پر ہیں. کیوں؟ اگر تم حق پر ہوتے تو 13 سال ہو گئے ہم تمہیں تکلیف دے رہے ہیں, ہم پہ تو کوئی عذاب ہی نہیں آیا. تو اس کا مطلب یہ ہم حق پر ہیں. اب یہاں یہ آیت کو کیسے سمجھنا, اس کو ایسے سمجھنا کہ ہم اللہ اور رسول کا راستہ لیں گے اور لوگ ہمیں تکلیف پہنچائیں گے طرح طرح کی, ہمارا راستہ روکیں گے, ہمیں مالی نقصان بھی دیں گے, جالی نقصان بھی دیں گے, ذہنی بھی دیں گے, روحانی ہر تکلیف دیں گے. لیکن وہ مزوں میں ہے, تکلیف دینے والا, مشکل میں ڈالنے والا اللہ والے کو, اور اللہ والے کو تکلیف دے رہا ہے لیکن اس کو کچھ نہیں ہو رہا. وہ یعنی وہ ایک طریقے سے وہ دیکھ رہا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, اگر میں غلط ہوتا تو مجھ پہ عذاب آ جاتا, مجھے اللہ پکڑ لیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو اس کی مخالفت کر رہا ہوں اور اس کو تکلیف دے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حق پر ہوں, میرا طریقہ صحیح ہے, میرا میں اللہ کے یہاں قبول ہوں. یہاں یہ چیز ہے کہ 13 سال ہو گئے ہم آپ کو تکلیف دے رہے ہیں, ہم پہ تو کوئی اللہ نے عذاب نہیں بھیجا, کوئی کسی قسم کے پتھر ہمارے پر نہیں بھیجے, کوئی دردناک عذاب نہیں دیا. تو اسی طرح سیم اسی طرح اب بھی یہی ہے, وہی صورتحال ہے. دیکھیے قرآن کی کوئی آیت اس وقت کے لیے نہیں قیامت تک کے لیے ہے, اور اس وقت کے مسلمانوں کے لیے نہیں قیامت تک انسانوں کے لیے ہے. جو بھی لے لے گا, جو بھی سمجھے گا وہ فائدے مانگو, جو نہیں لے گا وہ نقصان مانگو. نقصان دیر میں ہو یا جلدی یہ اللہ کی مرضی ہے. اب یہاں 13 سال ہو گئے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی, حضور کو تکلیفیں دے رہے ہیں, مصیبت میں ڈالا ہوا ہے, پریشان کیے ہوئے ہیں, مصاحبہ پہ سختیاں ہیں, سب نہ تجارت کرنے دے رہے ہیں, بہت زیادہ سختی, ظلم کر رہے ہیں, انتہا ظلم کر رہے ہیں, لیکن ان کے تو سر درد بھی نہیں ہوا, کوئی تکلیف نہیں ہوئی. تو اب وہ سمجھ رہے ہیں ہانک پر ہیں. یہ انسان کی نیچر ہے, جب وہ اللہ کے خلاف ہو جاتا ہے, شیطان کے قبضے میں آ جاتا ہے, تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں حرام کھا رہا ہوں, میں سود کھا رہا ہوں, میں رشوت لے رہا ہوں, میں ملاوٹ کر رہا ہوں. وہ کہہ رہا نا یہ میرا حق ہے, میں جائز کر رہا ہوں, میں صحیح کر رہا ہوں. تو اب یہ کوئی تکلیف نہیں آئی, تو اب یہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے. کیا
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ.
اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے, اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں.
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتُمْ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا کہ آپ ان میں موجود ہوں اور میں ان پر عذاب لے آؤں, اور ابھی میں عذاب نہیں دوں گا. ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں میں, قریش والوں میں کوئی اسلام قبول کر لے, استغفار کر رہا ہو, میں ابھی عذاب نہیں دوں گا, بالکل عذاب نہیں دوں گا. نیا دو چیزیں واضح ہو گئیں کہ جو ہاں ہر جس پیغمبر کی قوم پر عذاب کا فیصلہ ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس پیغمبر کو اور ان کے ساتھیوں کو باہر نکال دیا, اس کے بعد عذاب آیا ہے. اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس میں موجود ہیں, جب تک آپ مکہ میں موجود ہیں میں ان پر عذاب نہیں لاؤں گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی مسلمان دل سے چاہتا ہو لیکن ڈر کے مارے مسلمان نہیں ہو رہا ہو, اور استغفار پڑھنے والے اللہ کو چاہنے والے ہوں گے. یہ میری مرضی ہے, میں ان پر کب عذاب لاتا ہوں. تو اب پھر کب عذاب آیا؟ جب حضور مکہ سے نکل گئے, فوراً ہی بدر میں عذاب آ گیا. تو یہ اللہ کی سنت ہے, ہر قیامت تک یہ سنت ہے کہ جب جہاں اللہ والے ہوں گے, جب تک اللہ والوں کو, اب اس وقت پیغمبروں کا وہ تو ختم ہو گیا, اب صرف اللہ والے رہ گئے جو قیامت تک آئیں گے, وہ تبلیغ کریں گے, وہ تبلیغ کرنے میں مشقتیں اٹھائیں گے. ان کے پاس مرید ہوں یا نہ ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا, ان کے اس پیغام سے, اس مشن سے, کہ وہ اپنے مشن میں, اپنے پیغام میں اللہ اور رسول کے صحیح طریقے سے جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے پہنچا رہے ہیں. لوگ خلاف ہیں, لوگ سخت تکلیفیں دے رہے ہیں, تو لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جو تکلیفیں دے رہا ہے ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک وہ اللہ والا اس جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ وہاں عذاب نہیں لائے گا. جب وہاں سے وہ اللہ والا نکل جائے گا اور اس کے جو فالوور نکل جائیں گے وہاں اللہ تعالیٰ عذاب لے آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. تو اب قیامت تک, اب ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ہم لوگوں کے دماغ میں کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اس میں شک نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں موجود ہیں, لیکن ایک دم سارے مسلمان ختم نہیں ہو سکتے. پہلے پوری کی پوری قومیں اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتا تھا. نوح علیہ السلام کی قوم, لوط علیہ السلام کی, یہ ساری قومیں تباہ ہو گئیں, لیکن اب نہیں ہوگا. اب اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے کان مڑوتا رہے گا, عذاب آتے رہیں گے. اب اس وقت عذاب کہاں آیا ہوا ہے؟ اس وقت عذاب آیا ہوا ہے ساری دنیا میں. اب اس وقت شدید عذاب جو ہے وہ لیبیا میں آیا, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اب یہ جو جتنے بھی عذاب آتے ہیں, یہ اللہ کی جب حد سے زیادہ نافرمانی, ظلم, بے حیائی بڑھ جاتی ہے تو اللہ کا عذاب, اللہ کا کوڑا چل جاتا ہے. تو لیکن اس میں جو نیک لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا. کس صورت میں بچائے گا, کس شکل میں بچائے گا, یہ اللہ کو معلوم ہے, ہمیں نہیں معلوم. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہر وقت ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں. سر ہر وقت فوکس ہمارا اللہ پہ ہو, اور تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذابوں سے نکال لے گا اور ہمیں بچا لے گا اس عذاب سے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
وما لهم اللہ لعذبهم اللہ وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاء ان اولیاء الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون. اللہ کہتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کیوں نہیں عذاب دے گا ان کو, ان کو اللہ تعالیٰ سزا ضرور دے گا. کیوں؟ کہ یہ لوگوں کو مسجد سے منع کرتے ہیں, مسجد الحرام نہیں جاتے. حالانکہ قرآن تو تمام مشرک جو تھے وہ حج کرتے تھے حضور کو, لیکن حضور کے ساتھیوں کو حج کرنے کی اجازت نہیں تھی بالکل. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں کیوں نہیں ان کو سزا دوں گا, ضرور ان کو سزا دوں گا. یہ حق نہیں رکھتے کہ مسجد الحرام سے ان کو لوگوں کو روکیں. یہ کوئی مسجد الحرام کے ولی وارث تو نہیں ہے, اس کے ولی وارث تو متقی لوگ ہیں, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے, علم نہیں رکھتے. اب اس آیت کو مجھے سمجھنا ہے. اس پر دیکھیں, ہم لوگ جو ہے ہم نے اللہ سے منہ موڑ لیا. اب مسجد سے منہ موڑنے کا مطلب کیا ہے, مسجد سے روکنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے راستے پر چلنے سے رک جانا, خود بھی رک جانا, دوسروں کو بھی روک دینا. خود بھی اللہ اور رسول کا راستہ نہیں لے رہے, دوسروں کو بھی جو جا رہے ہیں اس کے راستے میں بھی رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. تو جب تک ہم ہماری جماعت صحیح نہیں ہوگی تو ظاہر ہے یہ گناہگار. اب اس وقت مسجد کے جو ولی ہیں, اس کو چلانے والے ہیں, وہ مسلمان ہیں. مسجد تمام مسجد کا مطلب مرکز ہے, اور وہاں اللہ اور رسول کی بات ہونی چاہیے, وہاں تبلیغ ہونی چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اور مدینہ میں آپ پانچ وقت کی نماز بھی پڑھاتے تھے اور آپ واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے. اس وقت کون سا امام واعظ و نصیحت کر رہا ہے؟ صرف امامت ہی کر جاتے ہیں پانچ وقت کی, اور باقی تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کیا صورتحال ہے. تو ہماری جب تک مسجدیں ٹھیک نہیں ہوں گی, حکومت ٹھیک نہیں ہو سکتی. جب تک ہماری مسجدیں ٹھیک نہیں ہوں گے، ہمارے مسجد کے امام صحیح نہیں ہوں گے، اسلام کا بول بالا نہیں ہوگا، لوگ صحیح نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ خود بھی اللہ کے راستے سے چلنے سے روکتے ہو اور دوسروں کو بھی، خود بھی روکتے ہو دوسروں کو بھی روکتے ہو، یعنی خود بھی نیک نہیں ہو، اللہ اور رسول کی بات نہیں مان رہے اور دوسروں کو بھی تم گمراہ کر رہے ہو، دوسروں کو بھی غلط فتوے دے رہے ہو، دوسروں کو بھی غلط نصیحتیں کر رہے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تو ایسے مسجدوں کے، اس وقت مسجدوں کے امام، مسجدوں کے کیا رہے، کتنی شاندار شاندار مسجدیں، شاہ فیصل مسجد کتنی ہے، کیا ہے وہاں سے واضح و نصیحت ہو رہی ہے، وہ جو بیریا ٹاؤن والے نے مسجد بنائی ہے کتنی بڑی مسجد، وہاں سے واضح و نصیحت ہو رہی ہے. تو ابو ظہبی میں اور وہاں کتنی بڑی بڑی مسجد، وہاں سے اللہ اور رسول کی واضح و نصیحت ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جب تک مسجدیں صحیح نہیں ہوں گی، مسجد کے امام صحیح نہیں ہوں گے، دین اسلام پھیلے گا نہیں، لوگ صحیح نہیں ہوں گے. تو سب سے پہلے مجھے یہ مسجد کا نظام یہ صحیح کرنا ہوگا. اچھا اب ہم اس وقت پھر میرا سوال آتا ہے کہ ہم تو مسجد نہیں جاتے، عورتیں تو مسجد نہیں جاتی، مرد مسجد جاتے ہیں، لیکن اب عورتیں گھر میں ہیں تو گھر میں عورتوں کو نظام اور نظام ٹھیک کرنا ہوگا. اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق عورت کو گھر چلانا ہے، اور اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق شوہر کی خدمت کرنی ہے، بچوں کی خدمت کرنی ہے، اللہ کی مخلوق اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق گھر کا نظام چلانا ہے. اس میں اللہ اور رسول، ہر جگہ اللہ اور رسول کا حکم ہونا چاہیے، اور گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ وہاں 24 گھنٹے اللہ اور رسول کا، تو پھر وہ گھر ایک مضبوط اللہ والوں کا گھر ہو سکتا ہے. تو اس گھر کے بچے ایک قابل بچے بنیں گے، ایک اچھی نسل تیار ہوگی اللہ رسول سے محبت کرنے والے کو، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے، اس سے غرض نہیں ہے، اصل ہے اللہ رسول. وہ تربیت ماں خود لے، اگر اس کے پاس یہ نہیں ہے تو وہ خود سیکھے اور پھر وہ بچوں میں وہ چیز منتقل کرے. اور تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوگ جانتے نہیں ہو ہے کیا چیز، کیا اللہ کون ہے ہم نہیں جانتے. سچی بات ہے کہ ہم اللہ کو نہیں جانتے، اگر ہم اللہ کو جانتے تو ہماری کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، کوئی غم نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ اللہ تو اللہ ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، میری زندگی موت کا مالک ہے، میرے رزق کا مالک ہے، میرے غم و خوشی کا مالک ہے، میری صحت کا مالک، سب کچھ مالک وہ ہے، ہر چیز وہ ہے. تو مجھے اللہ پہ وہ توکل نہیں ہے، مجھے اللہ پہ وہ اعتماد نہیں ہے، میں اللہ کو ویسے نہیں جانتی جیسے جاننا چاہیے، جیسے جاننا کے حق ہے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا. میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتی، بس یہی جانتی ہوں کہ آخری رسول ہیں، اس سے آگے میں نہیں جانتی. اگر میں نے ان کا اسوہ حسنہ نہیں لیا، ان کا اخلاق نہیں لیا، ان کے طور طریقے نہیں لیے، ان کے نقش قدم پر نہیں چلی، تو نہ میں تو متقی نہیں بن سکتی، نہ متقی بن سکتے، نہ جنت مل سکتی ہے، سیدھا دوزخ کے گڑے میں جائیں گے. کیوں؟ کلمہ پڑ گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، اور ظاہری بات نہیں، قرآن و سنت پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.